مختم كتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال سبحانه وتعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا في الارض. سیرت پیغمبر اسلام موجودہ سال کی چوتھی تقریر اور مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 134. ہجرت کے بعد پانچویں سال کے اختتامی واقعات اور چھٹے سال کے ابتدائی واقعات بیان کیے جائیں گے، لیکن دو گزارشات کر لی جائیں. پہلی بات تو یہ کہ شاید یہ یاد نہ رہا ہو کہ منگل کی تقریر کا وقت رات کے 9:05 ہے، 9 بجے نہیں. یہ اس لیے گزارش کرنا پڑی کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ اس سال مسلسل تاخیر ہو رہی ہے، اور دوسری گزارش یہ کہ کثیر تعداد میں خصوصاً ہردر سے باہر رہنے والے صاحبان ایمان نے یہ شکایت کی ہے کہ فی الحال رات بہت جلد شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ایک گھنٹے کی تقریر بس کو مناسب ہے، لیکن ڈیڑھ یا اس سے 5-7 منٹ زیادہ اگر تقریر ہو جائے تو اتنی زیادہ رات گزر جاتی پھر شرکت کرنے کی ہمت اور ارادہ نہیں رہتا جبکہ خواہش ہے. میں نے خود بھی یہ محسوس کیا کہ گزشتہ 2 سفاری تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی ہو گئی، تو مسئلہ صرف یہ تھا کہ واقعات کا تسلسل کچھ اس طرح کا تھا کہ دوران تقریر اگر بات کو منقطع کر دیا جاتا تو اگلے ہفتے پھر وہ ساری باتیں جگانا پڑ جاتی. لیکن واقعہ یہ میں خود اپنے لیے بھی محسوس کرتا ہوں، جس علاقے سے جلد ہی یہاں آتا ہوں اسی وقت وہاں پہ اتنا سناٹا اور ویرانہ ہو جاتا ہے کہ قبرستان یاد آتا ہے چاہیے کہ واقعی میں اتنی تاخیر. تو خیر میری تو اپنی ذمہ داری ہے، لیکن آنے والوں کی زحمت کا خیال کرتے ایک آدھ مہینہ تک ہم اپنی تقریر کو 1 گھنٹے اور 1.25 گھنٹے کے درمیان میں ختم کر دیا کریں گے. خیر یہ تو گزارشات اور تنقیدی باتیں. سیرت رسول مسلسل بیان ہو رہی ہے، اور اب اس بات گزارش سیرت رسول کے حالات اور واقعات کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ کتابی صورت میں سیرت کو لکھنا اور تقاریر کی صورت میں بیان کرنا اس میں فرق، اور تقریریں بھی اگر مسلسل ہو رہی ہوتی تو بات تو جو بھی، لیکن جو وقت آ جاتا ہے ہر سال شعبان سے لے کے ربیع الاول تک کا، تو نتیجہ یہ 7 یا 8 سال ہم کو ہو گئے. بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جو پہلے بیان کر دیے گئے لیکن کسی وجہ سے ابھی بھی ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے حالات رسول کے دوران. کتاب اگر ہو تو آدمی آرام سے یہ لکھ سکتا کہ یہ چیز پناہ سفے پہ مرتبہ پھر پڑھ لی جائے. تقریر میں یہ کہنا مشکل ہے، حوالہ تو کیا جا سکتا ہے کہ تقریر نمبر 51 سن لی، لیکن فی الحال جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ تقریر نمبر 51 سے اسی وقت سن لیں. تو بعض پرانی باتیں جو بیان ہو گئی موجودہ حالات کے درمیان کہیں کہیں وضاحت کے لیے اس کو دہرانا پڑے گا. جیسے پچھلی ہی دفعہ جناب سعد ابن معاذ کے وہ تمام متقرر حالات جو سیرت رسول کی ابتدائی تقریروں میں بکھرے ہوئے تھے انہیں جمع کرنا پڑا تاکہ جو سعد کے حالات میں آخری جملہ سکھارے قبر کا تھا اس کی اہمیت واضح ہو جائے. تو وہ تمام حضرات کے جو یہ تقاریب یا تو بعد میں بھی سنتے رہتے ہیں یا ان کا حافظہ ماشاءاللہ اتنا طاقتور کہ 6 سال 8 سال 4 سال پہلے کی بات ان کو اب تک کیا، ان سے میں معذرت خواہ ہوں کہ گھیرتے گھیرتے تقاریر آگے بڑھیں بعض پرانی باتوں کو سبھی قدار دہرانا پڑ جائے گا. خصوصاً اس لیے یہ بات مجھے آج اس لیے کہنا پڑتی خصوصاً اس لیے کہ بعض واقعات ایسے ہیں جس کے بارے میں یہی اختلاف ہے علماء میں کہ وہ واقعہ کب پیش آئے، جنگ خندق سے پہلے پیش آیا ہے جنگ خندق کے بعد پیش آیا. تو اب اگر وہ واقعہ پہلے بیان چکا مگر کچھ اور علماء نے کہا ہے کہ وہ واقعہ بعد میں پیش آیا، تو اب جب خندق کے بعد کے حالات بیان ہوں گے اس کی جانب اشارہ تو کرنا پڑے گا. اور یہ تین چار پانچ ایسی چیزیں جن میں یہ اختلاف شدید ہے ان کی تکرار لامحالہ ہو کے رہے گی. کوشش یہی کروں گا کہ ایسی باتوں کو بہت ہی مختصر رکھا جائے. خیر اس تبدیل تبدیلی باتوں کے بعد اب ایک مرتبہ یہ یاد دلاتے ہوئے کہ جنگ خندق اختتام کو پہنچی اور جنگ خندق کے فوراً بعد اللہ کے حکم سے پیغمبر کو یہودیوں کے آخری قبیلے کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑا جو مدینے میں مقیم تھا. دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا کہ جنگ خندق کے بعد جب آخری یہودی قبیلے سے جہاد ہوا اور بنو قریظہ کو بھی مدینے سے نکال دیا گیا، البتہ ان بانوں میں جو تفصیل آپ نے سنی تھی کس طرح سے توریت کے حکم کے مطابق ان کی گردنیں چڑھائی گئیں، تو مسلمانوں کو بیک وقت دو فتنے اور دو دشمنوں سے نجات مل گئی. یہودیوں کا مسئلہ ان مانوں میں حل ہو گیا کہ مدینہ ان سے خالی ہو گئے، اور خندق کی لڑائی میں اپنی عبرتناک شکست کے بعد اب کفار مکہ میں اتنا حوصلہ نہ رہا کہ وہ واپس مدینے پہ آ کے کبھی حملہ کریں. تو تاریخی اعتبار سے بیت وقت یہ دو فائدے حاصل ہو رہے ہیں، مکے کے کافروں سے بھی نجات مل رہی اور مدینے کے یہودیوں کا فتنہ بھی مکمل طور پہ ختم ہو رہا. غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ، اب وہ وقت آ گیا کہ مدینے کی اسلامی حکومت کو مستحکم کیا جائے، کیونکہ یہ دو بڑے خطرے دور ہو گئے، ہنگامی وقت گزر چکا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمن بالکل خاموش جا کے بیٹھ گیا. مکے والوں نے بہرحال چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ تو جاری رکھا، مدینے پہ حملہ کرنے کی ہمت تو ختم ہو گئی، لیکن بہرحال اطراف کے قبیلوں کو اکسایا جاتا ہے، سازشیں کی جاتی، مختلف لوگوں کو بھی سازشوں کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہ سلسلہ جاری تھا لیکن آمنے سامنے آ کے مقابلے کی ہمت نہ رہی. اور کسی طرح سے یہودی بھی مدینے سے ختم ہو گئے لیکن خیبر میں ان کا بڑا مرکز تو موجود ہے، جب تک کہ وہ مرکز ختم نہیں ہوتا یہودی خطرہ برقرار رہے ہیں، لیکن مدینے کی حد تک کم از کم حالات بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں. اسی دوران اب اسی حوالے سے دو واقعات اور پیش آئے، جن دو واقعات نے بھی مدینے کے حالات کو بہتر بنانے میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا. لیکن وہ دو حالات کیا، بہت سرسری علماء نے ان کو لکھا ہے اور آگے بڑھ جائیں، اس لیے کہ سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب ہم باقاعدہ انالیسس کرتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں تو یہ دو واقعات بھی اس اعتبار سے بڑے اہم کہ اس سے یہ پتہ چلتا کہ پیغمبر اسلام جس طرح سے بر وقت جن واقعات کا ایسا جواب دیا کہ پھر دشمنوں کی چھوٹی موٹی سازشیں بھی کمزور پڑ گئیں. جو دو واقعات کیا ہے، آرابی کا مدینے میں قتل رسول کے گرانے سے آنا، اور سلام ابن ابوالحبل حقیق کا قتل. اب ان دو کی تفصیل، لیکن اس سے پہلے ایک آخری ٹکڑا سن لیا جائے غزوہ بنو قریظہ کے حالات کا. یہودی قبیلہ سارا مارا گیا، پیغمبر واپس شہر مدینہ کی جانب آ رہے ہیں. مدینے میں آنے کے بعد پیغمبر کو پھر وہ افسوسناک خبر ملی کہ داد ابن ناز کی طبیعت اور خراب ہو گئی. لیکن اس یہودی قبیلے سے جنگ کے نتیجے پیغمبر اسلام کی ازواج میں ایک اور زوجہ کا اضافہ ہوا جن کا نام ہے جناب ریحانہ خاتون. البتہ جناب ریحانہ خاتون کا واقعہ خود اپنی جگہ پہ ذرا اختلافی واقعہ، خود علماء اس واقعے کو مانتے ہیں کچھ مانتے ہی نہیں، اور جو علماء اس واقعے کو تسلیم کرتے ہیں ان میں بھی جو اختلاف ہے کہ بات کہتے ہیں کہ جناب ریحانہ خاتون پیغمبر اسلام کی کنیز تھی اور بات کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی زوجہ تھی. علامہ نجدی نے حیات الخلوق جناب ریحانہ خاتون کا واقعہ بڑے سرسری طور پہ لکھا، لیکن باقی علماء نے اس کا تفصیل دی ہے اور اسی تفصیل کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ واقعہ پیش کیا جا رہا کہ غزوہ بنو قریظہ کے اختتام پر بنو قریظہ کی جو عورتیں گرفتار ہوئیں انہیں پھر یہ آزاد کر دیا گیا یا مسلمانوں کی تنیزی میں دیا گیا اور ان مسلمانوں نے بعد میں ان کو آزاد کر دیا. اب انہی عورتوں میں ایک ایسی عورت کہ جو بنیادی طور پر اس قبیلے کی نہیں ہے, ان کا تعلق یہودیوں کے ایک اور قبیلے سے تھا, تو دوسرا والا قبیلہ بنو نضیر جسے پیغمبر نے مدینہ سے جلا وطن کیا تھا, لیکن شادی ان کی بنو قریظہ میں ہوئی. جب بنو قریظہ سے سارے مرد مارے گئے تو اب جناب ریحانہ خاتون جن کا اصلی تعلق اس قبیلے سے ہے ہی نہیں, ان کا مسئلہ بھی جائے. اور کیونکہ وہ مدینے میں کافی عرصے سے رہ رہی یعنی ان کا مہتا بھی, وہ قبیلہ ہے یہودیوں کا جو مدینے میں رہتا اور ان کے گزار بھی یہ قبیلہ. تو بہت ہی مختصر جو تاریخی واقعہ ہے, انہوں نے اسلام قبول کر لی اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی شادی پیغمبر اسلام سے ہوئی. یہاں تک تو واقعے کے اندر ایک خاص بات نہیں. پیغمبر اسلام شادی کے فوراً بعد انہیں کوئی مکان دے کے نہیں دیا, کسی حجرے میں نہیں ٹھہرایا, بلکہ مدینے کے قبیلے بنو نجار کے گھر میں رکھا. یہ بات اس سے پہلے کئی دفعہ بیان ہو چکی کہ پیغمبر اسلام کا قریب خار یہ تھا کہ جب کسی بیوی سے شادی کرتے پھر ان کے لیے حجرا بنایا جاتا تھا مسجد النبی کے اطراف. جناب ریحانہ خاتون پیغمبر اسلام نے شادی کے بعد انہیں کسی مسلمان کے گھر میں رکھا. پھر تاریخ کا جملہ آیا وزارت لحل حجاب, یعنی ایک اعتبار سے یہ واقعہ اس لیے عجیب کہ پیغمبر کی بیویوں میں واحد بیوی جن کے بارے میں یہ روایت آئی کہ ان کو طلاق ملی, یہ دوسری بات ہے کہ طلاق کے بعد پیغمبر نے پھر رجوع کر لی, اس لیے ان کا واقعہ ذرا اہم بنا. جب جناب ریحانہ خاتون کو پیغمبر نے مسلمان کر کے شادی ہوئی اور ایک گھر میں رکھا تو ساتھ میں وہ حکم بھی دیا کہ مسلمان ہونے کے بعد اب تمہیں حجاب کرنا پڑے گا. وزاربا لحل حجاب, ان کے لیے حکم حجاب دیا کہ تمہیں پردے کی مکمل پابندی کرنا. تو ایک سال پہلے بلکہ اسی سال جس سال جنگ خندق ہوئی پردے کا حکم آ چکا تھا عالم اسلام نے اور تمام مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا واجب ہو گیا. تاریخوں میں لکھا کہ جناب ریحانہ خاتون کے لیے پردے کی زندگی بڑی مشکل ہو گئی. وہ یہودی ماحول کی رہنے والی مکے اور سسمائل دونوں میں کوئی تصور نہیں پردے کا, اور اسلام لاتے ہی فوراً شادی ہوئی اور شادی ہوتے ہی فوراً اس میں پردہ آ گئے. چنانچہ ان کے لیے پیغمبر کے گھر میں رہنا مشکل ہو گیا اور انہوں نے پیغمبر سے مطالبہ طلاق کیا, کیونکہ طلاق کا مطالبہ انہی کی جانب سے تھا اس لیے پیغمبر اسلام نے ان کو طلاق دے. ویسے تو شریعت میں یہ مرد کا حق وہ طلاق دے یا نہ دے, عورت زیادہ سے زیادہ مطالبہ کر سکتی, اس سے زیادہ نہیں وہ عام حالات ہیں. اگر کسی عورت سے ظلم ہو رہا وہ ظلم کے لیے اسلام کی نگاہ برداشت کرنا واجب نہیں, اس کے نام و نقشے میں کمی کی جا رہی یا اسے مارا پیٹا جا رہا یا اس سے بہت زیادہ گھر کا کام لیا جا رہا تو پھر تو عورت طلاق نہیں کرتی, وہ ایک الگ طریقہ. لیکن عام حالات میں جب شوہر کی جانب سے کوئی ظلم و ستم نہ ہو تو عورت تو حق سے طلاق نہیں. پھر بھی جناب ریحانہ خاتون جب یہ کہتی کہ مجھے اس طرح کی زندگی نہیں گزارنا تو پیغمبر اسلام نے ان کو طلاق دے. طلاق کے بعد پھر ان کو یہ اندازہ اور احساس ہوا کہ میں نے یہ کتنی بڑی غلطی کر دی. چنانچہ پیغمبر کے پاس آتی, بہت مختصر تاریخ ہے اور میں اس کی تفصیل اپنی طرف سے بڑھا نہیں سکتا, صرف کتاب کے جملے دہرا رہا, اور پیغمبر کے پاس آ کے اتنا روئی ہوئی کہ پیغمبر اسلام کو ایک مرتبہ پھر ان سے رحم آ گئے اور دوبارہ یا نکاح کر لیا یا اسی طلاق کے حصے میں رجوع کر لیا. اختلاف تو موجود ہے روایتوں, اور پھر جناب ریحانہ خاتون اس کے بعد اسی طرح کی زندگی گزاری جس طرح کی زندگی پیغمبر کی ایک بیوی کو گزارنا چاہیے. یہاں تک کہ سن 10 ہجری جب اللہ کے رسول آخری حج کے لیے گئے اور وزیر خون کا اعلان کر کے واپس مدینے آئے, اس کے چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گئے اور جنت المقی میں ان کو اسی احاطے میں دفن کیا گیا جہاں باقی ازواج رسول کی قبریں اب تک موجود ہیں. اور یہ بات ہر اس شخص کو معلوم ہے جو ذرا سے توجہ دے کہ ان کا انتقال جو تاریخوں میں لکھا کہ یہ وہی تاریخیں ہیں جس کے فوراً بعد پیغمبر کا انتقال ہوا. پیغمبر واپس آئے مدینے میں اور ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر خود پیغمبر کا انتقال ہو گیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ریحانہ خاتون اور پیغمبر کے انتقال میں بہت کم فاصلہ دوسرے الفاظ سے یہ کہا جا سکتا کہ پیغمبر کی زندگی انتقال کرنے والی بیویوں یہ سب سے آخری بیوی یہ ہے جناب ریحانہ خاتون کا مختصر کا واقعہ. اس کے اندر آپ نے توجہ بات صرف یہی کہ ان کا برقع نہ کرنے پہ اشرار کرنا اور پیغمبر اسلام سے ان کو کوئی شکایت نہیں, کسی قسم کا کوئی شکوا نہیں, اختلاف صرف پردے کا مسئلہ کر رہا. پیغمبر نے یہ خیال کیے بغیر کہ مثلاً اس میں پیغمبر کی عزت اور احترام بھی تو شامل ہو سکتا, پیغمبر کے خاندان کی توہین بھی تو آ سکتی کہ میری کوئی چیزیں مجھ سے طلاق مانگی, لیکن دیکھیے دو چیزیں پیغمبر کے سامنے آ گئے, یا پیغمبر پردے کے معاملے میں نرمی اختیار کرے اور یہ اپنی اور اپنے خاندان کی اور رسالت کی ذمہ داریوں کا احترام کریں, یعنی جو جھوٹی قسم کی عزت ہوتی لوگ کیا کہیں گے, ماشاء اللہ کیا باتیں بنائے گی, بلا آدمی کے گھر میں طلاق ہوگی. پیغمبر کے سامنے یہ دو طریقے, اگر پیغمبر جناب ریحانہ خاتون کی فرمائش کو قبول کر لیں اور پردے کے مسئلے میں ذرا بھی نرمی اختیار کریں تو اور انہیں پیغمبر سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں, وہ پیغمبر کے گھر میں ہمیشہ رہنے کو تیار مگر اس حجاب کے ساتھ نہیں, اس پردے کے ساتھ نہیں. لیکن تاریخ نے یہ بتایا کہ پیغمبر کی نگاہ میں یہ حجاب اور پردے کا حکم اتنا اہم بنا کہ پیغمبر نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ بھی خیال نہ کیا کہ اس میں کہیں رسالت پر قسم قسم کی تہمتیں اور الزام میں لگ جائیں, یہ بھی خیال نہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طلاق کی بنیاد پر لوگ پیغمبر ہی کے اخلاق اور سیرت کے اوپر حملہ کر دیں. پیغمبر اسلام نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ میں اگر اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگا تو باقی ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی, نہیں, پردے کا مسئلہ اتنا سخت مسئلہ کہ پیغمبر طلاق دینے کو گوارا کر رہے ہیں, لیکن کون سی طلاق جسے خود رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق محسوس ہوتی, کون سی طلاق جس کے بارے میں خود پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دنیا پروردگار کو سب سے زیادہ ناپسند ہوتا ہے جس کے اندر طلاق وہاں سے ہو رہی, یہ ساری خدا کی ناپسندیدہ باتیں اس کے گھر میں ہو رہی جو حبیب خدا, جو خدا کا محبوب ہے, جو خدا سے محبت کرتا اور خدا اس سے محبت کرتا, اسی کے گھر میں ہر وہ بات ہو رہی ہے جو خدا کو ناپسند ہے اس موقع پر, فقط اس لیے کہ بہار یہ ناپسندیدگی اپنی جگہ, پردے کا مسئلہ اس سے زیادہ اہم, اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں مل سکتی, چاہے وہ پیغمبر کی بیوی ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ پیغمبر کی وہ زوجہ ہی کیوں نہ ہو, جو بہرحال عام مسلمانوں کی ماں, اور جب ماں کا رشتہ آئے گا تو ان کی بے پردگی ذہنوں میں وہ خرابی نہیں لا سکتی جو ایک ایسی عورت کی بے پردگی لا سکتی جس کے اور ہمارے درمیان تقدس کا رشتہ تھا, اس کے باوجود پیغمبر دیکھ بھی رہے کہ میری بیوی عام مسلمانوں کی نگاہ میں کتنے مقدس, کوئی برا خیال چاہے ذہنوں میں نہ آئے مگر پردے کا حکم کتنا اہم, ایک طرف اللہ کا رسول اس مسئلے میں اتنا سخت حق پر نظر آئے کہ طلاق کب دینے کو تیار ہو جائے, تو دوسری جانب آپ خود سوچ سکتے کہ جب ہمارے ماحول اور معاشرے پیغمبر اسلام اس بے پردگی کو دیکھتے, میں یہاں پہ جو جملہ کہہ رہا ہوں کہ خاص چیز اپنے ذہن میں رکھ سکتے, اس بے پردگی کو دیکھتے جو پردے دار گھروں میں بھی نظر آتی ہے, لیکن ایک تو معاشرے سے وہ لوگ ہیں جو ہی بے پردہ, جنہوں نے ہلانے بغاوت کیا ہوا, جنہوں نے شریعت کو ماننے سے انکار کیا ہوا, لیکن ان سے زیادہ رحم, ان سے زیادہ افسوس اور ان سے زیادہ تعجب ان لوگوں پر ہوتا جو اپنے آپ کو پردے دار کہتے, جو اپنے آپ کو پردے دار سمجھتے, جو ظاہری اعتبار سے خدا اور رسول کی بات ماننے کو تیار, لیکن اس کے باوجود ان کے ذہنوں ایسا لگ رہا کہ اس مسئلے کی اہمیت نہیں, یہ بھی رسم و رواج کی چیز بنا دی گئی کہ کراچی میں کچھ علاقوں میں کچھ محلوں میں پردہ شروع ہوا تو دیکھا دیکھی ہم بھی پردہ کر رہے ہیں, ابھی تک اسے اللہ کا حکم سمجھ کر, خوشنودی اور رسول کا ذریعہ سمجھ کر, امام اور شہزادی کو اپنے سے راضی کرنے والی چیز سمجھ کے غالباً انجام نہیں دیا جا رہا, ورنہ اس قسم کی مثالیں اور واقعات ہمارے ساتھ نہ کہ جس کا نشانہ میں خود بھی بنتا ہوں اور باقی گواہیاں بھی ملتی رہتی, سفر حج ایک مقدس ترین سفر جہاں انسان جاتا ہی اس لیے کہ اپنی گزشتہ زندگی کے گناہوں کو معاف کرایا جائے, لیکن کتنی عجیب بات ہوتی کہ گناہوں کو معاف کرانے والے سفر میں لوگ اتنے گناہ کر لیتے کہ پہلے گناہ کیا معاف ہوں گے, دو گناہ اور تین گناہ اور چار گناہ مزید گناہوں کو اپنے ساتھ لے کے آتے, میں خود ہر سال دیکھتا رہتا ہوں, میرا خود اختلاف ہوتا رہتا, میں خود بھی جانتا ہوں کہ اسی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر راضی ہی نہیں کہ اپنے اس قافلے میں سفر حج کریں جس میں میں شامل, اس لیے کہ اپنی حد تک پوری احتیاط کے باوجود دیکھا جاتا حد سے جا رہے ہیں محرم اور نامحرم پردہ اور بے پردگی اس کا تصور ذہنوں سے نکال دیا جاتا کتنے ہی ایسے گھرانوں سے وہاں پہ جھگڑا ہوتا کہ گھرانے میں جب تک ہم ان کو دیکھیں بڑے متاثر کہ بڑے مذہبی لوگ متفقی ہیں پرہیزدار ہیں دیندار ہیں ان کے یہاں پردہ بھی اور وہاں پہ اسی پردے پہ جھگڑا ہوتا 40 دن کا قیام ہمیں تو وہی رہنا ہے کہ جہاں ہمارے مرد رہ رہے ہیں یہ خیال کیے بغیر کہ وہ محرم ہے یا نامحرم اور یہ خیال کیے بغیر کہ یہ تو ناممکن حج کے اوپر یہ تو ناممکن ہے سوائے اس کے لیے کوئی لکھنی جا رہا ہو کہ خاص اس کے لیے الگ کمرہ وہاں تو بغیر کسی رشتے داری کے سب کو ساتھ رہنا پڑتا ہماری جانب سے پابندی ہوگی ہر الگ اور بھی الگ روز آنا وہ بیٹھا اسی بات پہ کتنے جھگڑے ہوتے رہتے مجھے معلوم میں دیکھتا ہوں اور پھر جو کچھ یہاں دیکھا وہ تو خیر سب لیکن جو اجتناب ہے میرے پاس لوگ حشر جاتے ہیں گھوم جاتے ہیں کربلا اور حجم جاتے ہیں معصوم کے روزے کی زیارت کو جا رہے ہیں اس وقت تو ہر وہ کام کرنا چاہیے جو ایمان کو خوش کرے اور ہر اس عمل سے گریز کرنا چاہیے کہ جو ایمان کو ناراض کرے لیکن تنداز تو وہاں مسافر خانوں میں رہائش اختیار کی جاتی کہ ایسا لگ رہا کہ یہ ذہنوں سے تصور تک نکل چکا کہ ایمان کو خوش کرنا بھی کوئی عمل ذہنوں سے یہ تصور تک نکل چکا کہ حجاب کی بھی اسلام میں کوئی اہمیت ہے. یاد رکھیے بالکل واضح مسئلہ کہ اگر وہاں پاس بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کسی ممکن ہی نہیں کہ انسان وہاں پردے کی پوری پوری پابندی کر جو اثر طریقہ ہے کہ قافلے گئے ایک کمرہ ملا اس میں عورتیں مرد ایک ساتھ چلے گئے یہ سمجھ کے کہ رشتے داری یہ رشتے داریاں نہیں چلتی خصوصاً وہ رشتے داریاں کہ جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں شادی بہنوئی جیور دعوت چند محنت کے لیے بے پردہ آنا اسلام اسے بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہو جائیے کہ ساتھ ایک ہی کمرے میں اٹھنا بیٹھنا رکھا جائے لیکن اگر واقعہ کوئی کہے تو ممکن ہی نہیں تو یاد رکھیے کہ پھر زیارت کرنا غلط ہو جائے گا زیارت کا سفر جائز سفر نہیں رہے گا زیارت کا سفر اپنی تمام تر تاکید کے باوجود مستحق سفر اور پردے کی پابندی کرنا واجب ہر وہ مستحق جس کی وجہ سے واجب چھوٹ رہا شریعت میں وہ مستحق غلط ہو جاتا شریعت میں وہ مستحق ثابت ہو جاتا شریعت میں وہ مستحق معاف ہو جاتا تو زیارت امام اگر کوئی شخص سنجیدگی سے یہ سمجھتا کہ پردے کی وہ پابندی کی ہی نہیں جا سکتی تو اس کے لیے جناب اوے سے کرنی کی مثال دے کر کہ ساری زندگی پیغمبر کی زیارت اس لیے نہ کی کہ ماں راضی نہیں اور ماں کا حکم ماننا واجب تھا زیارت رسول مستحب تھی پیغمبر خود بھی زندہ فنف سے نفیس مدینے کے اندر موجود اگر اوے سے کرنی زیارت رسول کو ترک کر رہے ماں کے حکم کے اوپر وہی اصول آج بھی کہ اگر معصوم کی زیارت کی خاطر بے پردگی ہو رہی تو معصوم کی زیارت کے سفر پہ جانا غلط لفظ حرام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن میں اس لفظ کو استعمال نہیں کر رہا ہوں غلط ہے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ٹرین کے سفر میں بسوں کے سفر میں مسافر خانوں کے قیام اور ہر جگہ حکم شریعت بالکل اسی انداز سے معافی اور برقرار جس انداز سے شہر کراچی کے اندر کوئی اس کے اندر کسی قسم کی نقص نہیں یہ تو ضمنی بات حاضر یہ دیکھتے ہوئے کہ پیغمبر اسلام نے پردے کے مسئلے پر اتنا سخت موقف اختیار دیا اور اتنا سخت اسٹینڈ لے لیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دینا برداشت کر لیا مگر پردے میں کسی قسم کی نرمی کے قائم نہ ہوئے اور وہ بھی ایسی عورت کے ساتھ یہ بھی دیکھی کہ ایک ہمارے گھر والے جو پیدائی ہوئے ایمان اور محبت اہل بیت کے ساتھ ان کے لیے مشکل ہو رہا اہل بیت کو راضی کرنا اپنا آرام زیادہ پسند ہے مرضی اہل بیت کے مقابلے سے بھائی آرام ہی کی تو بات ٹرین میں پردہ کیوں نہیں ہو سکتا لیکن یہی بات کہ تھوڑی زحمت ہو زحمت کے بارے میں بے شک امام ناراض ہو جائے ہمارا آرام امام کی مرضی سے زیادہ اہمیت رکھتا امام ناراض ہو جائے تو کیا رہے گی لیکن جو ہم کو آرام چاہیے اس میں کمی نہ آئے اور وہاں ریحانہ خاتون کون کہ جن کی ساری زندگی یہودیت میں گزری جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس وقت سے پیغمبر سے شادی ہونے تک ان کے پاس تصور بھی نہیں ہے حجاب کا ان کو جو ایک دم سے حجاب کرنا پڑا تو زحمت ہو رہی ہو اور کئی ہزار گنا زیادہ زحمت ہماری عورتوں کے مقابلے میں اس کے باوجود پیغمبر وہاں رعایت دینے کو تیار نہیں ہوئے تو ہمارے یہاں کے خواتین یہ کیسے سمجھ سکتی اور ان خواتین کے ساتھ سے مرد یہ کیسے خیال کر سکتے کہ اس بات پر پاکیزہ اور مقدس سفر میں ہر قسم کے گناہوں کی چھوٹ نہیں آئے خصوصاً بے پردگی جیسا گناہ تو کتنا ہی کافی ہے اس لیے کہ مجلس میں تو اس عنوان پر اور زیادہ بات کی جا سکتی مگر سیرت رسول اصل واقعات جو ہے وہ رہے جا رہے ہیں جگہ جگہ روک کے مجھے توجہ تو آپ کی مقبول کرانا پڑتی ہے, سیرت رسول سے ہماری آج کی زندگی کا تعلق, مگر بہار اس کی خاطر پورا کا پورا وقت اس موضوع پہ نہیں دیا جائے گا. یہ جناب ریحانہ خاتون کا واقعہ تھا جس نے اہمیت پردے کو بیان کر دیا اور یہ بتا دیا کہ رسول اس کی خاطر خلافت دینے کو تیار. بہار ریحانہ خاتون کا واقعہ دنوں قریظہ کی لڑائی کا اختتامی واقعہ. اب اس کے بعد یہودیوں کا مدینے سے مکمل طور پہ خاتمہ ہو گیا اور بچے کے کافروں کی سمجھ ٹوٹ گئی کہ اب وہ دوبارہ خندق کے بعد واپس مدینہ نہیں آ سکتے. لیکن ابھی بچے سے سازشوں کا سلسلہ جاری. سنا کہ تمام تاریخوں نے اس واقعے کو لکھا کہ یہ دیکھ کر کہ مدینہ پہ حملہ ناممکن, اب سردارہ نے مطلب یہ سازش اختیار کی کہ کسی طریقے سے خود چھپا کے پیغمبر پہ حملہ کیا جائے. جو آج کی اطلاع میں مثلا یہ دہشت گردی پھیلاتا, ہم بہرے کی آمنے سامنے کب حملہ نہیں کر سکتے, خندق کی لڑائی کمر توڑ گئی ہے مکے والوں. لیکن پیغمبر کو تو قتل کرایا جا سکتا. چنانچہ تمام تاریخوں میں ہے کہ جنگ خندق کو فوراً بعد سن 5 ہجری کے اختتام سے ایک دن مکے سے خانہ کعبہ کے شہر سرکار مکہ ابو سفیان نے کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص مدینے جا کے محمد کو قتل کر کے آ جائے تو میں اسے منہ مانگا انعام دینے کو تیار ہوں. اور باقاعدہ اس کی تقریر ہے تاریخ کے اوراق پر کہ وہ کہہ رہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طرح سے اس محمد کا خاتمہ کروں, اس لیے پہنچ لے کے جانا یہ تو محال ہو گیا. کوئی میرا دل خوش کرے میں منہ مانگا انعام دوں گا. اچھا جو مکے کے لوگ ہیں ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہو, اس لیے کہ یہ سب جان چکے کہ مدینے میں پیغمبر پہ حملہ کرنا کتنا مشکل. لیکن ایک آرابی مکہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ہر وقت باہر سے آنے والوں کا بھی مرکز بنا رہتا, اس میں اکثریت اجنبی لوگوں کی ہوتی. ایک آرابی نے یہ جملہ سنا, منہ مانگا انعام مل رہا, وہ فوراً آ گیا ہے اور کہا کہ اے سردار مکہ, اگر آپ انعام کے ساتھ ایک وعدہ اور کر لیں کہ میرے بیوی بچوں کا خیال آپ کریں گے اور اگر مجھے کوئی نقصان پہنچ گیا تو اس کی ساری ذمہ داری آپ لیں گے, تو میں اس مہم کو انجام دینے کو تیار ہوں. سردار مکہ نے وعدہ کر لیا کہ تمہارا منہ مانگا انعام بھی موجود اور تمہارے گھر والوں کی تمام تر ذمہ داریاں تمہاری واپسی تک میرے سپرد, اور اگر تم واپس نہ آ سکے تو جب تک وہ زندہ. اب آرابی اس وعدے اور وحید کے بعد تیار ہو کے مدینے کی جانب چلتا. یہ واقعہ بہت مختصر واقعہ اور واقعات کے اعتبار سے اس میں کوئی خاص تجسس نہیں, لیکن کیونکہ اس کے بعد پیغمبر اسلام کا عمل ایسا جسے سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اسلام کی وہ تصویر بھی غلط ہے جو ہمیں پیش کی جاتی ہے کہ ہر جگہ معافی دیے جاؤ. اس لیے میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں. آرابی چلا مدینے میں داخل ہوا, پوچھا لوگوں سے کہ تمہارا رسول کہاں. اس وقت پیغمبر اسلام اتفاق سے مسجد النبوی میں نہیں تھے بلکہ قبیلہ عبد الاشل کی مسجد میں گئے ہوئے تھے. یہ کون سا قبیلہ ہے بنو عبد الاشل؟ وہی صاحب ابن معاف کا قبیلہ, وہ صاحب جن کے انتقال کے حالات پچھلی تقریر میں آپ نے سنے. پیغمبر اس مسجد میں گئے ہوئے تھے. سنا کہ یہ عربی اس مسجد کی جانب چلا, چھوٹی سی مسجد, اونٹ کو مسجد کے باہر باندھا اور مسجد میں داخل ہوا. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا پیغمبر اسلام سامنے ہی بیٹھے. سمجھ تو گیا کہ یہی شخص مجھے رسول لگ رہا, مگر ایک مرتبہ آواز بلک تصدیق کے لیے کنفرم کرنے کے لیے سوال کرتا کہ تم نے عبد المطلب کا بیٹا کون. اس اصلا اسی دوران جو لوگ پیغمبر کے اطراف میں بیٹھے تھے جن میں جناب اسید بھی تھے, آج ان نے ماسک کے وہ چچاذات آ گئے جنہوں نے 7 سے کچھ منٹ پہلے اسلام قبول کیا پچھلی تقریب, وہ بھی قریب میں تھے. پیغمبر نے کہا اس شخص غور سے دیکھو, یہ وہ ہے کہ جو مجھ پر قتل کے ارادے سے میرے قریب آنا چاہتا, مجھے قتل کا ارادہ اپنے دل میں رکھ کے آگے بڑھ رہا. اتنی دیر میں آرابی نے سوال کیا کہ تم نے عبد المطلب کا بیٹا کون. پیغمبر نے فرمایا انا ابن عبد المطلب, میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا. اتنا سنتے ہی بس تیزی سے پیغمبر کے قریب آنے لگا. جناب اسید یہ منظر دیکھتے ہیں اور ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اتنے قریب آ جائے
کہ پھر ہم اسے روکنا بھی چاہیں تو روکتے روکتے ہی رسول کو نقصان پہنچا دیا. اپنی جگہ سے ایک شخص لگائی, راستے ہی میں اس کو پکڑا, اسے روکا اور پھینکتے ہوئے وہ مسجد سے باہر لے گئے. ادھر عربی سیکھنے لگا, ایک مہمان کے ساتھ تم کیسا سلوک کر رہے, میں تو تمہارا مہمان, عرب کے فائدے کے خلاف مہمان سے حملہ کر. مگر جناب اسے پیغمبر کا جملہ سن چکے اور پیغمبر کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, اس کے لیے ہر قسم کے الزام سننے کو تیار. روایت کی ہے کہ مسجد کے دروازے میں کھڑا کر جناب اسید نے اس کی جسمانی تلاشی لی تو دیکھا کہ اس کے کرتے میں سینے کے قریب وہ خنجر تیار رکھا ہوا, اس سے وہ پیغمبر اسلام پہ حملہ کرنا چاہتا. پیغمبر اسلام نے وہیں سے آواز دی کہ اے اسید اسے لے جا کسی مکان میں بند کر دو, ایک دن کے بعد اس کے مسئلے کا فیصلہ کیا جائے گا. تو یہ بھی اسلام کا ایک اہم حکم, اگر کہ یہ پیغمبر کی بات کے لیے تو نہیں, لیکن اللہ کا رسول جو نظام بنا رہا, جب نظام بنایا جاتا تو بہت سے ایسے احکام بھی لائے جاتے جو اپنے لیے نہ. اور وہ حکم کیا کہ اگر کبھی کوئی بھی جج یا قاضی خود اس کا اپنا مسئلہ کہیں آ جائے تو اس کے لیے حکم ہے کہ جب تک کہ وہ بالکل غصے اور غم کو اپنے دل سے نہ نکالے, اس وقت تک کسی مقدمے کا فیصلہ نہ کرے. غم اور بے وہی صورت حال جو میدان خندق پر پیش آئی, جو مولا عمر ابن عبدالعزیز کے سینے پہ سوار ہوئے اور جب پھونکا گیا تو سینے سے اتر کے آ گئے. کہ وہ وقت جہاد کا وقت بھی نہ رہا اور دشمن خدا کے قتل کا وقت بھی نہ رہا, ایسا نہ ہو کہ سامنے غصہ شامل ہو جائے. پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ مجرم ہتھیار کے ساتھ پکڑا گیا, لیکن سبق یہ درس دینے کے لیے اب ہم نے سے ہر ایک کو پوچھا, جناب پیغمبر کو اس وقت غصہ آیا ہوگا, نہ اس آرامی کے خلاف کوئی انتقام کا جذبہ دل میں پیدا ہوا ہوگا, لیکن یہ اصول بتانے کے لیے کہ قاضی یا جج کی ذمہ داری کتنی ہے, لے جاؤ. اگلے دن اس کو لے کے آنا. اگلے دن پیغمبر مسجد النبوی میں آ کے اس آرامی کو لایا گیا. اچھا اس کے اندر ایک چیز اور سوچتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں نفسیاتی نقطہ بھی تھا. اگر پیغمبر اسلام جو فیصلہ بھی سنا رہے ہیں وہ کیا فیصلہ سنایا, آرامی آیا جیسے ہی پیغمبر کے سامنے آیا, پیغمبر نے جناب اسید سے کہا اس کی رسیاں کھولو اور اسے آزاد کر دو. رسیاں کھلی, عربی کو یقین نہیں آ رہا, پیغمبر کہتے جا میں نے تجھے آزاد کیا, جدھر تیرا دل چاہے تو جا سکتا. اب دیکھیے یہی فیصلہ اگر کل ہوتا تو کل جس وقت یہ عربی پکڑا گیا سیرت رسول میں نفسیاتی نقطے میں, جس وقت یہ عربی پکڑا گیا اس وقت یہ اتنا گھبرا گیا ہوگا اور پریشان ہو گیا ہوگا کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا تو ایک مرتبہ اونٹ پر بیٹھ کے سیدھا مدینے کے باہر پھانستا. لیکن اب جو اسے ایک دن قید رکھا گئے تو آپ سوچیے کہ 24 گھنٹے مسلسل یہ کیا سوچ رہا ہوگا, اس کے دل میں کیا خیال آ رہا ہوگا, کیسے کیسے اس نے نہ سوچا ہوگا کہ اب مجھے یہ سزا ملے گی, اب مجھے قتل کیا جائے گا, اب میرے بچے یتیم ہو جائیں گے, اب میرے گھر والے بے سہارا ہو جائیں گے. 24 گھنٹے جو اس کو دیے گئے, اس وقت آزادی ملتی تو گھبراہٹ میں فوراً بھاگتا. اب 24 گھنٹوں میں سوچا اور سمجھا کہ جب مدینے کی مسجد میں داخل ہوا ہوگا تو اپنی موت کے لیے تیار ہو کے داخل ہوا ہوگا, اس وقت جب اسے پیغام میں آزادی ملا تو بے اختیار کہتا پیغمبر اسلام کا مخاطب کر کے کہ آپ نے مجھے آزاد کر دیا, میں جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا. پیغمبر اسلام نے کہا ہاں, اس لیے کہ میرے اور تیرے درمیان کوئی دشمنی نہیں, وہ تیرا عمل تھا, یہ ہمارا طریقہ. بس وہی پہ چل میں اسلام پڑھ کے ظاہرہ اسلام میں داخل ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول اب میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یہ اس کو مسلمان, دو چیزوں کو مجھے واضح کرنا, پہلی چیز تو یہ کہ اس کو مسلمان کس چیز نے بنایا, اس ایک دن کی قید میں, ورنہ جب ہتھیار کے ساتھ پکڑا گیا اور آزاد ہوتا تبھی مسلمان نہ ہوتا, تو اس وقت بھاگنے کی فکر ہوتی. اب 24 گھنٹے کے بعد یہ تو اس کو اطمینان ہو گیا ہوگا کہ مجھے مرنا تو صحیح, اس وقت جو اسے اسلام کی نعمت ملی تو دل اس وقت جو اسے آزادی کا پیغام ملا تو دل پہ اثر ہوا, اسلام قبول کیا. مگر جو اس سے زیادہ اہم نقطہ ہے وہ بھی سمجھ لیجیے, اس کو جو پیغمبر نے آزاد کر دیا کیونکہ اس کے اور رسول سے بھی کوئی دشمنی, لیکن اس نے اس کو بھیجا, اگر پیغمبر اس وقت کوئی سخت ایکشن نہ لے اور کوئی سخت قدم نہ اٹھائے تو جس نے اس کو بھیجا عربی تو صرف بیچ میں استعمال کیا گیا, اس کا رسول سے کوئی تعلق نہیں, چنانچہ اس پر اثر ہوتا ہے کلمہ اسلام پڑھ لیا. اگر اس کا دشمن پیغمبر کا اصلی دشمن اس عربی کو بھیجنے والا, اگر رسول اسے بھی نظر انداز کر دے, اگر رسول اسے بھی معاف کر دے تو نتیجہ کیا ہوگا, اگلے دن وہ کسی اور کو بھیجے, چار دن کے بعد وہ کسی اور کو نہیں دیں گے. تو سرسر آفتانہ حملے ہوتے رہیں. پیغمبر کی جان بچانے والا خدا ہے بے شک, مگر رسول بتا رہے ہیں کہ نظام اسلام اس طرح نہیں چلتا. معافی بھی اس آرامی کو, یہ اسلام کے رحمت کا پہلو. اور وہ جس نے پیغمبر کی قتل کی سازش کی, پیغمبر نے اسے معافی نہیں دی, وہ اس لیے کہ اسلام میں توازن, اس کو معاف کرنا, اسے معاف نہیں کرنا, اس کے لیے وہی حکم جو قرآن کی سورہ بقرہ میں آیا اور جس کی آیت کی تلاوت میں نے آج کی. وہ من ارتضى علیکم, اے مسلمانوں یاد رکھو, اور یہ بڑا اہم اصول ہے, اس سے ایک اور واقعہ بھی حل ہونے والا ہے آپ کے دیکھ کر, کہ جو تم پر ظلم کرے فاعتدوا علیہ, تو تم بھی پلٹ کر اس کو وہی جواب دو. فاعتدوا علیہ, وہی جواب اس کو دو کہ جس نے فاعتدى علیکم, جتنا اس نے تم نے ظلم کیا بالکل اسی کے معنی تم بھی اس سے پلٹ کے جواب دو. یہ اصول اسلام بتا رہا ہے, اس لیے کہ معاشرہ چلانے کے لیے یہ اصول ضروری. اپنے خاندان میں آپ دیکھ لیجیے, اپنے پڑوسیوں میں آپ دیکھ لیجیے, اپنے کاروباری ڈیلنگ کے ساتھیوں میں دیکھ لیجیے, وہ کیسے ہوتے ہیں جن کی غلطی ایسی کہ ان کو معاف کرے تو فائدہ, اور کچھ ایسے کہ ہر معافی انہیں مزید سجدی بنا دیتی, ہر دھرم بنا دیتی, اور بھی اگر سخت کر دیتی, وہ آپ کو بے وقوف سمجھنے لگتے, وہ آپ کو احمد سمجھنے لگتے, وہ آپ کو معصوم اور گلا والا سمجھنے لگتے. یہ فرق ذہن میں رکھنا. پیغمبر نے آرامی کو معاف کیا, پتا ہے اس کے بارے میں, اس کو معاف کروں گا, یہ دوبارہ پلٹ کے آئے گا نہیں, مگر اسے نہیں چھوڑا جائے گا. البتہ سزا نہیں دیتا اسے, بلکہ صرف یہ پیغام پہنچا دینا کہ جو تم کر رہے تو مسلمان بھی تمہیں جواب دے سکتے. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز, یہ دشمن کے دل پہ خوف پیدا کرنا. لڑنا اتنا اہم نہیں ہے, دشمن کو خوف زدہ رکھنا کہ وہ حملہ کرنے کا اس کے دل میں خیال ہی پیدا نہ ہو. چنانچہ آرامی کا واقعہ ختم ہو لیکن ابھی نامکمل. پیغمبر اسلام نے اپنے خاص صحابی کو بلایا, عمر ابن امیہ بخاری. یہ وہ صحابی جن کے حالات پر ایک پوری تقریب محسنان اسلام کے عنوان میں میں کر چکا آج سے 9 سال پہلے. عمر ابن امیہ بخاری, اور ان کا تذکرہ ویسے گزشتہ 2 سال کی تقاریر میں کئی مرتبہ آیا. بہرحال یہ توہین تو ہے لیکن بات کو واضح کرنے کے لیے پہلے, جو وہی صحابی جن کے کردار کو سامنے رکھ کر اردو زبان میں عمر و عیار کے نام سے کردار بنایا گیا. عمر ابن امیہ, ان کی خصوصیت یہ کہ یہ دوڑنے میں بہت تیز, پیدل چلنے میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اور انتہائی ذہین و ہوشیار انسان. تو پیغمبر اسلام کو جب کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑتا جس میں بڑا جاسوسی کا پہلو, تو انہیں کو بھیجا جاتا. یاد کیجیے کہ اس سے پہلے جب وہ مسلمان صحابی کی میت کو مکے سے بلوانا پڑا, منگوانا پڑا, انہی کو بھیجا گیا. تو اس وقت کا مسئلہ بھی ایسا, پیغمبر مکے پہ حملہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ جس نے پیغمبر کے خلاف قتل کی سازش کی اسے بیان دینا چاہتے کہ اگر تم اپنا طریقہ کار نہیں بدلو تو ہم بھی تمہیں جواب دے سکتے. عمر اس نے امیہ بخاری کو بلایا اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی ہوا تھا, اور کہا کہ جاؤ مکے میں, اور اس آرامی کو جس نے بھیجا ابو سفیان, جا کے اس پہ حملہ کرو, اور اگر نقصان پہنچا سکتے ہو تو اسے نقصان پہنچا. یہ کہہ کے پیغمبر نے ان 2 آدمیوں کو بھیجا, اور اطلاع بہرحال جو لشکر پیغمبر بھیجے اس کا نام ہو جاتا ہے سریا. تو تاریخوں میں اس کا نام آ گیا سریا عمر ابن امیہ. اس مشکل بحث سے قطع نظر اس کو سریا مانیں گے یا نہیں, یہ 2 آدمی گئے. یعنی جس طرح آج کل کمانڈو ایکشن ہوتا, کمانڈو اس کو بھیجا جاتا, ان 2 کو پیغمبر نے بھیجا, اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ. ان کو بھیجنے کی 2 وجوہات, ایک تو یہ پیغمبر کو معلوم اب کا پورا دشمنوں کا شہر, وہاں پہ تو قتل نہیں کرانا پیغمبر کو, خالی اکسیجن کا خوف پیدا کرنا, اس کے لیے بھی عمر ابن امیہ بڑے مناسب آدمی, اور جلدی جواب دینا تاکہ اس آدمی کو پتا چل جائے کہ یہ جواب مجھے کس چیز کا مل رہا. اگر 2 سال گزر جائیں, 6 مہینے گزر جائیں, وہ خود بھی بھول جائے گا. عمر ابن امیہ کہ اپنے ساتھی کو لے کر, ساتھی کا نام تاریخوں میں ہے لیکن کیونکہ میں نے یہ طے کیا ہوا کہ جہاں جہاں قبیلوں کے نام, آدمیوں کے نام اور سنوں کے بغیر کام چل سکتا, میں اس کے بغیر ہی کام چلاؤں گا تاکہ آپ کو تقریر مشکل نہ لگے. عمر ابن امیہ اپنے ساتھی کو لے کے مکے میں پہنچے. اب آسان نہیں ہے سرنار مکہ پہ حملہ کرنا, پیغمبر تو پھر بھی کھلے میں بیٹھتے, وہاں تو بہت زیادہ انتظامات اور احتیاطات ہوتی. تو سب سے پہلے تو یہ خانہ کعبہ کے قریب گئے تاکہ طواف کر لیں. مستحبات میں سے ایک مستحب کہ جب آپ کسی مسجد میں داخل تو اس کو سلام کریں, اور مسجد کا سلام ہے دو رکعت نماز. اور جب کبھی آپ حقے میں داخل تو خانہ کعبہ کو سلام کریں, اور خانہ کعبہ کا سلام ہے اس کی پھر طواف کا چکر لگانا. تو پہلے تو یہ اس مستحب فریضے کو انجام دینے لگے, اور مسجد میں کسی نے ان کو نہیں پہچانا, مگر کسی سردار کی قریب اس کی نگاہ ان پر پڑی. اور عجیب بات مردوں میں کوئی نہیں پہچان سکتا, اس قریب نے پہچان لی اور آواز دی کہ اے اہل مکہ تم اتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھے, تمہیں پتا نہیں کہ مسلمانوں کا سب سے ہوشیار آدمی اب ابن امیہ کھڑے درمیان آ گیا. بس اتنا جو سننا اور آواز کا بلند ہونا, تو ایک مرتبہ پورے طواف کرنے والے سجمے بے چینی پیدا. پیغمبر نے امر ابن امیہ کو بھیجا اس لیے تھا کہ وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ سکتے. یہ وہ غزوہ نہیں جس میں پیغمبر کو شہادت چاہیے, یہ تو وہ مہم جس میں پیغمبر کو واقع قرار چاہیے کہ خالی وہاں خوف پھیل جائے اور میرا ہاتھ نہیں آ جائے. جیسے ہی امر ابن امیہ کو پتا چلا کہ میرا راز کھل گیا اور میرے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو گیا, وہ تیزی سے اس مزمے سے نکلے. اب ان کے ساتھی وہ تو بڑے گھبرا گئے, انہوں نے کہا کہ کیونکہ پیغمبر نے جنگ کا حکم نہیں دیا میں مدینے جا رہا ہوں, یہ کہہ کے وہ مدینے چلے گئے. امر ابن امیہ کو پتا, اسی لیے پیغمبر نے ان کو لیڈر بنایا کہ رسول نے مجھے کس لیے بھیجا معلوم. سنا کے خانہ کعبہ سے نکلے اور جس کر کے سامنے کی پہاڑیوں کے غار میں چلے گئے. خانہ کعبہ کے چاروں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں. اب کہیے کہ آج 1400 سال کے بعد جب اکثر پہاڑیوں کو کاٹ دیا گیا پھر بھی پہاڑیاں نظر آتا تھی, اور 1400 سال پہلے یہ ساری پہاڑیاں موجود. خانہ کعبہ سے نکلے اور پہاڑ میں چلے گئے. اب پہاڑیوں میں غار, غاروں میں جا کے چھپے. بار بار مکے والے, یہ تو دیکھ چکے ہیں کہ یہاں کی پہاڑی پہ چڑھ کے اندر سب گیا. بار بار مکے والوں کے گروہ وہاں آتے, امر ابن امیہ کسی کو اپنی ایک جھلک دکھاتے تو دور کے یہاں آتا, غار میں سے دوسرے غار میں چلے گئے. غرض یہ کہ اچھی طرح سے انہیں زیر دیا اور پریشان کیا, اور کہتے رہے کہ میں تم کو چھوڑوں گا نہیں اور میں تم سے بات کو قتل کروں گا. بار بار یہاں تک کہ پورا دن اس میں گزر گئے. رات کا وقت آ گیا. رات کے وقت اتفاق سے مکے والوں میں سے ایک آدمی جو کانا تھا اپنے جانور لا کے وہاں بیٹھا, اور کیونکہ اس کا طرز عمل ایسا کہ اب امر ابن امیہ پر واجب ہو گیا تھا کہ اسے قتل کرنا, وہ غار کے باہر آ کے بیٹھے. اسے پتا ہی نہیں کہ اس غار کے اندر پیغمبر کا یہ صحابی, اور اس نے شعر و شاعری شروع کر دی. کیونکہ آج دن کو امر ابن امیہ کا واقعہ پیش آیا تو اس کی شعر و شاعری کا رخ بھی مسلمانوں کی جانب تھا, اور پھر پیغمبر اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا. شریعت اسلامیہ واجب ہے, یہ خالی سلمان رشدی کے لیے اور خالی امام خمینی کا فتویٰ نہیں, ہر مرضی کا فتویٰ ہے ہر اس آدمی کے لیے جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا. لہٰذا رسول اور امام کی شان میں گستاخی کرنے والا کوئی آدمی ملے اور ہم اتنی طاقت رکھتے ہوں کہ اسے قتل کر سکتے ہیں تو واجب ہے اسے قتل کر دینا, ورنہ گناہ گار ہو. ہمارے اتنے امیہ نے کچھ دیر تو برداشت کیا, لیکن جب اس کی یہ غالب گلوچ اور سب کو شکل کا سلسلہ بڑھتا رہا تو ایک مرتبہ غار سے نکل کے حملہ کیا, اسے قتل کیا, اس کے جانوروں کو مارا, اور اس کے بعد مدینے کی جانب دوڑے. مدینے کے قریب آئے, اتفاق سے اس وقت مکے والوں کے دو جاسوس مدینے کے قریب بیٹھے تھے. عمر ابن امیہ نے دونوں پہ حملہ کیا, ایک کو قتل کیا, ایک کو پکڑ کے خدمت رسالت میں آئے. پیغمبر علیہ السلام اس آدمی کو آزاد کر دیا اور یہ پیغام دے کے بھیجا کہ یاد رکھو, اگر آئندہ کوئی جاسوس یا فاسد مکے سے مدینے میں آیا تو ہم بھی اس کا جواب دینا جانتے. تب کتنا پیغام دیا, ہمارے ابن امیہ کو شاباش دی, اس مہم کا مقصد پورا ہو گیا اور نتیجہ کیا نکلا. اس کے بعد نہ مکے کے سردار کو یہ ہمت ہوئی کہ قاتلانہ حملے کے لیے کسی قاتل کو بھیجے, اور نہ ہی مکے کا کوئی سراغ رسان یا جاسوس مدینے میں آ سکا. اب دیکھیے پیغمبر اسلام کا طرز عمل, جو حملہ کرنے کے لیے آیا اسے آزاد کر دیا, کیونکہ اس سے کوئی نقصان نہیں تھا اسلام, لیکن جو اسے بھیج رہا اسے فوراً پیغام بھیجوا دیا کہ اگر تم وہاں سے قاتل بھیجوا سکتے ہو, اگر تم وہاں سے جاسوس بھیجوا سکتے ہو تو آپ مسلمان بھی بدلہ دینا جانتے ہیں, ہمارے پاس بھی اس کا جواب ہے, ہمارے پاس بھی ایسی طاقت ہے. تو یہ انتہائی اہم حکم اسلام کا کہ جب دشمن سر پہ چڑھا آ رہا ہو, شریف دشمن نہ ہو, بلکہ دلیل دشمن اور ہماری گرمی کو ہماری کمزوری سمجھے تو اس کو جواب دینا ضروری ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا ایک عام واقعہ. اب آئیے ایک اور خاص واقعہ. اسی دوران پیغمبر اسلام جنگ خندق کے بعد خیبر کی لڑائی کر کسی بڑی لڑائی میں حصہ نہیں لیتے مگر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی. ان میں سے ایک لڑائی کا نام دریائے قرنیائے اور اسی کو دریائے قرز بھی کہتے ہیں. اب یہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے سننا تاکہ پتا چلے کہ اللہ کے رسول جو دین لے کے آئے وہ اصلی دین ہے کیا. اتنا غلط غلط ہم نے سمجھ لیا. یہ تو آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ مکے والوں کو جواب دینا تھا. اب اس کے بعد ایک خاص واقعہ. پیغمبر اسلام کے پاس آٹھ آدمی آئے ان کا تعلق ہے. آٹھ آدمی آئے اور یہ قبیلہ قرنیا سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے آپ کے خواہش ظاہر توجہ سے سنیے گا. پیغمبر اسلام رحمت للعالمین ہونے کے باوجود باقی ہفتہ کے دن سب کو معاف کرنے کے باوجود جو اسلام لے کر اس نے یہ بھی یہ آٹھ آدمی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی تاریخ سنی, ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. کیا ہے اسلام؟ پیغمبر نے اسلام کا تعارف کیا اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لی. چند دن وہ لوگ مدینے میں رہے اور اس کے بعد پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مدینے کی آب و ہوا ہمیں موافق نہیں آ رہی, ہم لوگ بیمار ہو گئے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحت کی خاطر آب و ہوا کو بدل دیا جائے. پیغمبر نے گنے مدینے سے باہر پیغمبر اسلام کی ایک چراگاہ یا عام مسلمانوں کی ایک چراگاہ, وہاں پہ پیغمبر کے جانور مسلمانوں کے جانور اور جو بکرے وغیرہ کے جانور ہوتے ہیں وہ چرا کرتے بچاپ وغیرہ کے جانور. پیغمبر اسلام نے اس کو بھیج دیا اس چراگاہ کے کچھ حصے جو رسول کے لیے مانگتے. اچھا وہاں پہ پیغمبر اسلام کے جو جانور وہ چرتے ہیں اور پیغمبر کا غلام جس کا نام یسار ہے وہ وہاں پہ ان جانوروں کی دیکھ بھال کرتا. عرب میں اکثر بیماریوں کا علاج اونٹ کے دودھ سے کیا جاتا, یعنی یہ سب سے بہترین دوا خصوصاً ایسی تمام بیماریوں جو صحرا کی بیماریاں. پیغمبر نے کہا کہ تم جاؤ وہاں میرے جانور ان کا دودھ بھی پینا, بھلی آب و ہوا مدینے سے باہر کا علاقہ تمہیں صحت بھی حاصل ہو جائے گی. یہ لوگ چلے گئے. کچھ دن وہاں رہے, اس کے بعد یا تو یہ شروع ہی سے غلط نیت سے آئے یا یہ ہے کہ اسلام کی سختیاں ان سے برداشت نہیں ہوں. وہ آج آ کے کچھ دن رہے اور آخر اس دن آپس میں مشورہ کیا. اب یہ بات تاریخ اسلام اور سیرت رسول پڑھنے والا ہر آدمی جانتا کہ عربوں کی نصیب سب سے بڑی دولت اونٹ ہوتے ہیں. یہ سونا چاندی بھی ان کے نصیب دیکھا. جو سب سے بڑا تحفہ کسی کو دے سکتے ہیں وہ اونٹ, جو سب سے بڑی دولت کوئی سما سکتا ہے وہ اونٹ. انہوں نے دیکھا یہاں پیغمبر اسلام کے اتنے جانور آپس میں منصوبہ بنایا. پیغمبر کا غلام کیا تھا اسے قبول کیا اور پیغمبر کے سارے جانوروں سارے اونٹوں ایک ایک اونٹ چار چار پانچ پانچ گھر سمجھ لیجیے زمانے کے اعتبار سارے اونٹوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے اور جو پیغمبر کے غلام کو قتل کیا تو عام طریقے سے قتل نہیں کیا, پہلے اس کی زبان کاٹی اس کے بعد اس کی دونوں آنکھوں کاٹے صبح صبح کو اسے اندھا کیا اور اس کے بعد اسے قتل کیا اور یہ جانور لے کے چلے. پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ اس طرح سے یہ جانور بھی چوری ہو گئے اور آپ کا غلام بھی قتل کیا گیا. یہی وہ موقع جہاں اسلام کا ایک اہم حکم نازل ہوا, حکم قصاص اور حکم محاربہ. یہ دو حکم اسلام کے بہت ہیں. حکم محاربہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی 33 آیت انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, یہ آیت کسی موقع پہ نازل ہوئی. میں مسلمانوں سن لو, جو اللہ اور رسول سے جنگ کرتا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور زمین میں فساد کرتا ہوتا. اب قرآن کہہ رہا اس کی سزا یہ اَن يُقَتَّلُوا یا اسے قتل کرو اور یُسَلَّبُوا یا اسے سولی دے دو اور تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ یا اس کے آتماؤں کا دو مخالف سنتوں سیدھا ہاتھ کو الٹا پہ یا الٹا ہاتھ کو سیدھا پہ اور جن خوف فی الارض یا اسے گراوٹ کر دو. یہ سزا دی گئی یا قرآن نے سزا سنا اس آدمی کی جو اللہ رسول کے جن کر. تو مفسرین لکھتے کہ یہ آیت خاص ان آٹھ آدمیوں کے واقعے کے بعد حاضر ہوئی, اور اسی سورہ مائدہ اس آیت کے نو آیتوں کے بعد ایک اور آیت وہ کیا وقتنا آگے بھی ہوا. قرآن کہتا کہ ہم نے تورات میں یہ حکم لکھ دیا ان نفس بالنفس جان کے بدلے جان, والعین بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ, والانف بالانف ناک کے بدلے ناک, والاذن بالاذن کان کے بدلے کان, والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت, والجروح قصاص اور زخموں میں بھی بدلہ لیا جائے. یہ دو آیتیں کم ہو گئے اسی موقع پہ نازل ہے. بولو پہلی آیت کے بارے میں کچھ طے شدہ بات ہے. خیر اب وہ آٹھ آدمی پیغمبر کے غلام کو قتل کرتے ہیں, جانوروں کو لوٹ مار کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. جیسے ہی پیغمبر کو اطلاع ملی اپنے صحابی جناب قرص کو بلایا اور کہا کہ انتخاب کر دیں اور سامان بھی لے کے آؤ اور مجرموں کو گرفتار کر کے ملا. جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے کہ میں نے دیکھا اس وقت پیغمبر نے دعا مار یہ پرور دکھا رہا یہ لوگ جو یہ لوٹ مار کر کے گئے ان کے راستے کو گم کر دیں, جنہیں راستہ نہ ملے ان کے لیے راستے کو بند کر دیں. اب وہ لوگ کتنے دن پہلے نکلے ہوں گے, یہ خبر مدینے میں آئی پیغمبر نے ایکشن لیا, کم سے کم ایک دن پہلے لگ گیا ہوگا. ایک دن پہلے وہ بھاگے اور چوری کر کے بھاگے, اتنا تیز جا رہے ہوں. جابر کہتے ہیں کہ مجھے یقین پیغمبر نے دعا کی اب یہ لوگ پکڑ جائیں, اور ہوا بھی یہ پیغمبر کے صحابی جناب گرد ان کے پیچھے دوڑے تو راستے ہی میں ان کو پکڑ لیا اور واپس لگ یہ بھی رہا تھا کہ ان کو راستہ نہیں مل رہا, تو چاروں طرف تلاش کر رہے لیکن ان کو بھاگنے کی اور اپنے قبیلے پہنچنے کی جگہ نہ ملی. جناب گرد سب کو لے کے آئے, سارے اونٹ مل گئے سوائے ایک اونٹ جسے ان لوگوں لہر کر کے یا تباہ کر کے کھا لیا. اب پیغمبر اسلام ان آٹھ سے آٹھ سزائے موت اللہ طرف سے اپنے غلام کے قتل کو معاف بھی کر سکتا, اپنے جانوروں کی لوٹ مار اور لوٹ مار کو نظر انداز بھی کر سکتا, لیکن دیکھیے رحمت للعالمین ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ ایسے لوگوں پہ مہربانی کی جائے جو دغابازی کرتے غداری کرتے جو بیچ میں خنجر روکتے جو مسلمانوں کی آگے چل کے نقصان دے. کیونکہ انقلاب ایران کے بعد کثرت کے ساتھ یہ دیکھا گیا کہ تاریخ نہ جاننے کی وجہ سے لوگ الٹے سیدھے اعتراض میں پڑ گئے, ایک اعتراض یہ بھی ہوا. تو یہ واقعات بھی معلوم ہونا چاہیے. پیغمبر آج سے آج تو قتل کی سزا تھی, اور قتل سے پہلے جن جن لوگوں نے پیغمبر کے غلام کی آنکھوں کاٹے چبوئے, پیغمبر نے ان کی آنکھوں میں کاٹے چبوئے اور پہلے ان کو اندھا کیا اس کے بعد ان کو سزا دی گئی. ایک حکم ہے اسلام کا بڑا اہم حکم کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو کوئی زخم پہنچائے تو کیا ہے اس کی سزا؟ سزا یہ کہ جس نے یہ ظلم کیا اس کے جسم پر اتنا ہی بڑا زخم لایا جائے گا. اگر کسی نے چھری ماری اور یہ چیز کھا کر گئی تو اب اس کی سزا کچھ ویسے ویسے نہیں, جس نے یہ چھری ماری اس کو پکڑ کسی خنجر سے اس کے جسم کی ہے کسی کھال کو اتارا جائے. اگر کسی نے کسی کی ناک کاٹ اس کی سزا کوڑے نہیں, اس کی سزا کھیل نہیں, اس کی سزا پیسے نہیں. واقعہ یہ ہو تم چھری اور چاقو اٹھاؤ اور ناک کاٹنے والے کی ناک کو کاٹا جائے. اگر کوئی کسی کی آنکھ کھول تو آنکھ کھولنے والے کی آنکھ کو کھولا جائے گا. اس نے کہا واجبات میں سے واجب چکو پھر کتا سے حیات یا اولی الباب. قرآن کہہ رہا ہے صاحبان عمل اس میں تمہاری زندگی ہے اس حکم پہ عمل کرتے رہنا. آج بھی یہ حکم ہے اسلام میں, یہ نہیں کہ کوڑے مارو اور معاف جیل میں ڈال دو اور چھ مہینے کے بعد معاف. جیل وہی از کسی کو وہی حصہ کاٹنا پڑے گا, اور پیغمبر نے اس پہ عمل کر کے دکھایا کہ اپنے غلام کی موت کی سزا قاتلوں کو باقاعدہ سولی دی جا رہی. وہ کس وجہ سے؟ پورا قاعدہ کی 35ویں آیت کی وجہ سے. اور ان کی آنکھیں پھوڑی جا رہی وہ کس لیے؟ پورا قاعدہ کی 40ویں آیت کی وجہ سے. 41ویں آیت میں جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ. 35ویں آیت میں جو اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں اور غداری کرتے ہیں انہیں قتل کرو یا سولی دو یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹو. تو پیغمبر آسان اس سے عمل کر کے یہ بتایا کہ نظام اسلام میں رحمت ہے, معافی ہے, مہربانی ہے, شفقت ہے, اب ہے. مگر یہ دیکھنا پڑتا کہ سامنے والی پارٹی کیسی, یہ دیکھنا پڑتا اس پر رحم کر رہے ہیں وہ کیسا, سانپ پر رحم کھانا اس کو موقع دینا کہ وہ کسی اور بے گناہ انسان پہ جاتے ڈبلے, یہ ذہن میں رکھنا. اب یہ ایک واقعہ ہو, اس کے بعد سیرت رسول کا ایک اور واقعہ سنے اور بات ختم. یہ تیسرا واقعہ ذرا لوٹ مار کا واقعہ, آج کی ساری تقریب کسی قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات, یا کوئی قاتل آ گیا یا کوئی لوٹ مار کرنے والا آ گیا, لیکن کیونکہ ہر ایک میں ایک پیغام, اس تیسرے واقعے میں بھی ایک بہت اہم پیغام. ہو سکتا ہے کہ پورا واقعہ آتما لیکن خلاصتاً سن لیجیے. اس واقعے کا نام ہے ابو سلمہ کا سریا. یہ بھی تقریباً پہلے واقعے سے ملتا جلتا, مگر پہلے واقعے میں بدکاری دفاع بازی کہ پہلے اسلام قبول کیا پھر کافر بن گیا. دوسرے واقعے میں یہ نہیں, دوسرا واقعہ صرف اتنا کہ پیغمبر اسلام مسجد النبوی میں بیٹھے, بلکہ مسجد سے باہر ہے. پیغمبر کے دو صحابی جن میں سے ایک کا نام ابو سلمہ شکار کے لیے گئے ہوئے, ایک مرتبہ پیغمبر کے پاس ان کی آواز آتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں واہ سباہ واہ سباہ, یعنی دوڑو دوڑو مدد کے لیے. واقعہ یہ ہو کہ مدینے سے باہر ایک جنازہ تھی غابہ کے مقام پر, غابہ یعنی اچھا مدینے شہر کے چاروں طرف پیغمبر نے مختلف چراگاہیں بنائی تھیں تاکہ اس میں جانوروں کو چھوڑا جائے اور وہ وہاں پہ غلہ کرے. اگر وجہ کیا وہ بھی سن لیجیے. زکات میں جانور نکالے جاتے ہیں, کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں ایک بکری دو, 5 اونٹ ہیں ایک بکری دو, 32 اونٹ ہیں 5 بکری دو, 30 گائے ہیں ایک گائے دو. تو زکات پہلے زمانے میں کرنسی نوٹ وغیرہ تو تھی نہیں, جانور زیادہ تھا, زکات میں لوگ جانور ہی دیتے تھے, وہ بھاگے یہ سارے جانور باہر رکھے جائیں. آج بھی حد سوچ لیے کہ کسی مرضی وقت کو یہ جانور ملنے لگے باہر رکھے گا, لازمی طور پہ چراغاہ بنانا پڑے گی. تو مدینے کے باہر زکات کے جانوروں کے پیغمبر نے مختلف چراغاہ بنائی, ان میں ایک چراغاہ سات پاتے آپ نے ابھی سن, ایک آپ سن رہے ہیں. یہ شام کی طرف, یہ راستہ شام کی طرف جاتا, یعنی جو لوگ مدینے کی زیارت کر چکے وہ جو بیت الحضور جہاں جناب سیدہ بیٹھ کے ماتم کرتی اس کے پیچھے کی جانب کہیں پہ یہ چراغا. ایک کافر جس کا نام اہلیا وہ آ کے حملہ کرتا اور پیغمبر اسلام کے جانوروں کو لے کے جا رہا. ابو سلمہ جو شکار کے لیے نکلے ان کی نگاہ پڑ گئی, وہی سے چیخ ماری اے مسلمانوں دوڑو دوڑو یہ مسلمانوں کا مال لوٹا جا رہا. یہ آواز سب سے پہلے پیغمبر نے سنی, اور جیسے یہ آواز سنی تو اپنے سارے ساتھیوں سے بات تیار ہو جائے, ہمیں ان چوروں کے پیچھے جانا. بعض روایات میں یہاں پہ جملہ اور بڑھا دیا گیا اور وہ یہ کہ اس واقعے سے 2-3 دن پہلے حضرت ابو ذر غفاری پیغمبر کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میرا دل چاہتا کہ میں اپنے بیٹے کو چند دنوں کے لیے مدینے سے باہر بھیجوں, تو غابہ جگہ بہت اچھی, آپ اجازت دے دیں کہ میرا بیٹا وہاں رہ سکتا. یہ اجازت کا مسئلہ اس لیے ہوا کہ یہ چراگاہ کسی کی ذاتی نہیں, یہ بیت المال کی, بغیر اجازت کے کوئی وہاں نہیں رہ سکتا. تو جس طرح آپ ہم نے سے کسی کو کبھی فرض کیے کہ گھومنے کے لیے حق میں جانا, آپ جن لوگوں کے وہاں آج اجازت دیتے یا مری مری جانا جن کے وہاں بنگلے میں اجازت نامہ لے کے جاتے, اللہ کے رسول میرے بیٹے کی طبیعت کچھ خراب ہے, اجازت دے دیجیے کہ وہ کچھ دیر وہاں پھیلے. پیغمبر نے کہا کہ ابو ذر میں اجازت نہیں دیتا, ابو ذر جیسا صحابی اور پیغمبر جیسا مہمان منع کر سب کو راضی ہو. ابو ذر نے دوبارہ اعتراض کیا, پیغمبر نے پھر منع کیا. تیسری مرتبہ روایت یہ کہ ابو ذر بھی تعصب کے عالم میں کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ خود جیسے شخص کو منع کر رہے ہیں. پیغمبر نے کہا اے ابو ذر میں تمہیں تمہارے فائدے کے لیے منع کر رہا ہوں, مستقبل کو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہے, لیکن اب اتنا ہی اظہار کرتے جو مسئلہ ہے کہ پروردگار جا تمہارے بیٹے کو یہاں پر. ابو ذر کا بیٹا بھی اسی طرح کام تھا, ان چوروں نے جب حملہ کیا تو بعض جانوروں کو سفا کیا, ابو ذر کے بیٹے کو شہید کیا, ایک مسلمان عورت ان کے ہاتھ لگی اسے پھنسی بنائی. کتنی دیر ابو سلمہ جو شکار کے لیے ہے اس پیلے پر سے یہ منظر دیکھ لیا, وہی سے آواز دی کہ مسلمانوں کا یہ آواز پیغمبر نے سنی, اپنا جلدی سے کہا کہ لشکر تیار کرو ہمیں ان کا تعاقب کرنا. ابو سلمہ کو بڑی بے چینی، یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ لشکر آتے آتے یہ لوگ قائم ہو، ذرا کہ وہ اسی وقت ان کے پیچھے بھاگے، اور یہ ابو سلمہ کی تعریف سے لکھا گیا کہ ایک شدت کے ساتھ دین جلاتے ہوئے بھاگے، کہ اگر کہ یہ ایک تو کم سے کم 20 آدمی مگر ان کی تیر اندازی سے گھبرا گئے، وہ نہ اتنی ہمت کہ پیچھے آ کے ایک آدمی کو مار دے وہ پیچھا کر رہا، اور نہ وہ لوگ تیزی سے دوڑ سکتے، ایسی تیروں کی تو اچھا ایک آدمی 20 آدمیوں کو نہ پیچھے آنے دے نہ آگے جانے دے، اتنی دیر میں لشکر اسلام بھی آ گئے۔ جس وقت لشکر اسلام آئے اس وقت تک یہ چور بھاگتے بھاگتے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جس کا نام تھا ایک کرو، ایک جگہ کا نام، اور وہاں پہ اردوں ایک بڑا طاقتور قبیلہ رہتا، یہ وہی قبیلہ جو جنگ خندق میں مکے والوں کا ساتھی بن گیا ہے، یہ جو ہمارے میں تو تھے ابو سلمہ کی تیر اندازی سے لشکر اسلام سے نہیں گھبرائے، وہ تو آیا ہی نہیں، وہ تو نظر نہیں آ رہا، اتنا گھبرائے ہوئے کہ پھر جب کسی نے دیکھا کہ ہم اس طرح نہیں دوڑ سکیں، جانوروں کو چھوڑنا شروع کیا تاکہ ہماری اسپیڈ بڑھ جائے، پھر بھی ابو سلمہ اتنے جوش کے ساتھ جو انہوں نے دیکھا کہ ہم اس آدمی سے پیچھا نہیں چھوڑا سکیں، وہ قیدی اور اس کو وہاں سے زمین پہ بٹھا دیا اور دوڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ اس طاقتور قبیلے میں داخل ہو گئے، ادھر لشکر اسلام بھی آ گیا، ایک کرونا بھی جگہ پہ پیغمبر نے لشکر کو رکوا دیا۔ ابو سلمہ جنہوں نے کتنی اب تک محنت کے ساتھ پوری مہم کو سر کیا، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے مجرم سامنے کے قبیلے آئیے حملہ کر، لیکن پیغمبر اسلام نے یہ دیکھا کہ قریش سے آلریڈی جنگ چل رہی، بنو غفان سے اس وقت جنگ چھیڑنا مناسب نہیں، کہا کہ ابو سلمہ اسلام کی مصلحت کے خلاف چلو یہاں سے واپس چل، کیا معاذ اللہ پیغمبر اسلام ظالم کے خلاف جہاد کرنے سے گھبراتے تھے، یا پیغمبر اسلام ظالم کو سزا دینے سے ڈرتے تھے، یا اللہ کے رسول کے دل میں وہ بہادری اور خوف نہ تھا، یہ نہیں ساری باتیں، مگر کبھی مصلحت وقت کا تقاضہ ہوتا کہ بہادری کے باوجود، شجاعت کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود واپسی اختیار کرو، یہ جملہ بھی اس لیے کہنا پڑا کہ مثلاً اور تو اور آج کم دل اور کم عقل لوگوں اور یہ بس آیت اللہ خود سے طویل عرصے کر اسی جن کے تعینات اور الزامات لگائے کہ اگر سیرت رسول کو پڑھیں تو پتا چلے گا کہ یہ الزام لگانے والے کی کم عقل، اس کی جہالت اور اس کی نادانی کا ثبوت ہے۔ پیغمبر اسلام ابو سلمہ جیسے صحابی کی خواہش کو رکھ کر رہے ہیں، جس بیچارے نے کتنی محنت کر کے ان چوروں کو اب تک کنٹرول میں رکھا تھا کہ سارا مال واپس ملا، مسلمان عورت پوری عزت اور احترام کے ساتھ واپس آئی، اور وہ سامنے کے قبیلے میں جب قریش کے مکہ مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے تو یہ قبیلہ کیا بگاڑ تھا، مگر اللہ کے رسول نے کہا جنگ چھیڑنے کا بھی وقت نہیں، یہ کہہ کے واپس چلے، یہ تو ہو گیا خاص واقعہ، مگر اس کا آخری جملہ بڑا ہے، اسی کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ جس وقت پیغمبر اسلام واپس جا رہے تو وہ مسلمان عورت جو پکڑی گئی تھی، گرفتار کر کے لے گئی گئی تھی، وہ پیغمبر اسلام کے پاس آئی مدینے، جب یہ لوگ مدینے میں پہنچے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک منت مانی ہے اسے پورا کرنا چاہتی ہوں، منت اسلام میں آ چکا تھا اس کا حکم، اور منت کیا مانی؟ پیغمبر نے کہا تمہاری منت کیا ہے بتاؤ، کہ اللہ کے رسول جب یہ کافر مجھے گرفتار کر کے لے جانا ہے اس وقت میں بہت پریشان تھا، پھر انہوں نے راستے میں مجھے پٹکایا گیا اور آگے بڑھ گیا، اطراف سے میں نے دیکھا یہ اونٹ مجھے مل گئے، انہیں اونٹوں میں سے ایک اونٹ جنہیں کافر راستے میں جگہ جگہ چھوڑتے جا رہے تھے وزن کم کرنے کے، میں ڈرتے ڈرتے اس پر بیٹھ گیا، اور اس کا رخ مدینے کی جانب ہو گیا، جانور پہچانتے ہیں اپنے مستقبل کو، اس وقت میں نے اللہ سے منت مانی کہ اگر اس اونٹ صحیح سالم خیریت کے ساتھ مجھے مدینے پہنچاتے تو میں اس اونٹ کو سوار کروں گی راہ خدا، اب اس منت کو میں پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے چہرے سے مسکراہٹ آ گئی، یہ مسکراہٹ پیغمبر کے چہرے سے اس وقت آتی کہ جب ہم اور آپ ہو تو کڑکا لگا، کوئی ایسی ہی دلچسپ بات، اس پوری لڑائی کے نتیجے سے یہ جملہ ہم کو پیغمبر کی بارگاہ سے سخی مسئلہ ملا، اس لیے واقعہ سنا، پیغمبر نے مسکراہٹ پہلے سے جملہ تھا، اب یہ مذاق کا جملہ، یہ مذاق کا جملہ، اللہ کا رسول بھی مذاق کرتا اور کہا کہ اے عورت تو نے بھی عجیب منت مانی، کہ جو تجھ پر احسان کر کے مدینے میں لہ رہا ہم نے پانی اسی کو جمع کر کے کھا لے, اس نے تو تجھ پر احسان کیا, تجھے مدینہ خیریت کے ساتھ لایا. دیکھیے اگر آپ یہ منت مانگی کہ اگر اس جانور نے مجھے پٹک دیا تو میں اس کو مارتا ہوں, اس کو سمجھ نہیں آتا, لیکن اگر اس نے خیریت سے مدینہ پہنچا دیا تو پھر میں اس کو جمع کر کے اس کا کوئی تبدیل کروں. البتہ اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن وہی کہ کبھی کسی مسئلے کا جواب دیتے وقت بطور مزاق مذاق بھی کوئی بات کہی جا سکتی. پیغمبر نے کہا کہ ہے عورت عجیب منت تو نے مانی کہ جو اس پر احسان کر کے خیریت سے مجھے پہنچا رہا اسی کی موت کی منت مان رہی. یہ تو خیر مذاق کا جملہ ہو. اس کے بعد پیغمبر نے جملہ کہا جو توضیع المسائل اور تمام فقہی کتابوں میں مسئلہ بن گیا. پیغمبر کہتے یاد رکھو تمہاری یہ منت شروع ہی سے غلط تھی, اس لیے اللہ نظر فی معصیت اللہ, کوئی ایسی منت ہے ہی نہیں جس میں گناہ ہو. گناہ کی منت اسلام میں نہیں چلتی. اگر کوئی آدمی کسی گناہ کی کام کی منت مانے وہ منت بالکل دیتا. اچھا اس جملے کا اس عورت سے تعلق نہیں, وہ تو پیغمبر ایک مسئلہ بتا رہے ہیں. اس کے بعد والا جملہ اس سے متعلق, یہاں نظر فی معصیت اللہ, خبردار ایسی منت نہ ماننا جو گناہ کی ہو, اور اگر مان بھی نہیں وہ منت کو بالکل دیکھا کافی نہیں آئے. یہ منت ماننا کہ مثلا گناہ کام ہو گیا تو ننگے پیر ایسے مقام سے گزریں گے کہ جہاں نامحرم دیکھ رہے ہیں, یہ منت معصیت کی منت, نامحرم سے پیر چکانا واجب. یا اسی قسم کی اور کوئی منت, آدھے دن کا روزہ رکھیں, اسلام میں آدھے دن کا کوئی روزہ نہیں ہوتا, یہ منت منت معصیت. یا جیسے مانا کہ تحفظ عورت کی منت ہے کہ اس نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا, تو اسلام میں تو یہ ہے کہ پیدل حج کرو, اس نے اپنی عقل لڑائی اور منت مانی کہ پھر میں ہاتھوں کے بل حج کروں. میرے مولا نے کہا یہ منت بالکل لغو دیکھا. تو ہر وہ منت کہ جس کا تعلق اللہ کی نافرمانی سے ہو, جس میں کوئی حرام ہو رہا ہو وہ بیکار, ہر وہ منت بیکار ہے کہ جس کے اندر کوئی بیکار کام کی منت مانی جا رہی. اب تیسرا اصول رسول دے رہے ہیں, اس حدیث میں دو ہی جملے, لا نظر فی معصیت اللہ فلا تم نصیحا, اور یاد رکھو وہ منت بھی بیکار ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ حلوائی کی دکان پہ دادا کا فاتحہ, وہاں پہنچے آپ نے فاتحہ پڑھی اس کا ثواب میرے دادا ابا کو ملے, مال اس کا دکان اس کی اور ثواب ہم لوٹ کے نہیں جا رہے. اس کو پیغمبر بتا رہے ہیں کہ لا نظر فی معصیت اللہ فلا ما ولا تم نصیحا, اور ایسی چیز میں بھی منت نہیں ہوتی جس کی تو مالک نہیں تو تیری چیز نہیں. فَإِنَّهَا نَاقَةٌ مِنْ حِمَلِ, یہ اونٹ تو میرا اونٹ, یہ میرے جانوروں میں سے, وہ جب چرا کے لے گئے تھے تو پیغمبر کا اونٹ, اونٹ پیغمبر کا, اور خدا کرنے کی منت کی عورت مانگ رہی. پیغمبر نے کیسے منت نہیں کرے, منت وہ ہے کہ اپنا مال کر کے اپنی زحمت کرتا ہے, وہ منت کہ خیر کی ملکیت ہے. کہ پوری وضاحت لا منت کی فَإِنَّهَا نَاقَةٌ مِنْ حِمَلِ, میرے اونٹوں میں سے یہ اونٹ اس کو تو کیسے منت مانگ کر دی, یہ منت اللہ کے یہاں قبول نہیں. منت کے دو مسئلے ہیں, گناہ کی منت بالکل بیکار, کوئی ایسی منت جس کا تعلق نماز چھوڑنے سے, روزہ نہ کرنے سے ہو, خمس نہ دینے سے ہو, حج پر نہ جانے سے ہو, گناہ کی کوئی بھی منت, اور کوئی ایسی منت جس کا تعلق اپنے مال سے نہ ہو کسی غیر کے مال سے. تو ہمارے یہاں کی خواتین جو اکثر منت وہ مانتی جس میں پیسے شوہر کی جیب سے نکلنے والے, تو شرم وہ منت باقی, اس میں گناہ تو نہیں لیکن منت شروع ہی سے غلط. یا ایسی منت مانتے کہ جس میں یہ ہو کہ ہمارا کام ہو گیا تو کسی اور کو کسی عمل پہ مجبور کرے, بیٹے کو فقیر بنایا جائے, بننا ہے تو خود فقیر بنے, لیکن اپنا منت اپنی اور اس کا تعلق کسی اور سے ہو, وہ کسی اور پہ ڈالا جائے, یہ منت اسلام میں منت ہی نہیں ہے, بالکل غلط ہے. اور اسی کے ساتھ اتفاق سے تاریخ کے آخر میں یہ دو مسئلے خود بخود آ گئے, شروع میں بھی کچھ مسئلے گزر گئے, آج کی گفتگو ہماری اختتام کو پہنچی. تو آج کی گفتگو کا اہم پہلو یہ کہ پیغمبر اسلام ایسی کوئی رحمت اور معافی نہیں جس سے شروع میں تو قہوا ہو لیکن بعد میں اس کا نتیجہ اسلامی معاشرے کے لیے خطرناک رہے, چاہے مکے سے آنے والا حاصل ہو اور چاہے مدینے کے قریب لوٹ مار کرنے والے لوگ. ویسے پیغمبر کے لیے ایک اونٹ دو اونٹ کیا ہے کی طرف سے, جن کے خاطر پیغمبر اس پر اسلام نے دیا, لیکن مسئلہ اصول کا اور مسئلہ مستقبل کا ہے. بس یہیں سے اسی بات ہے کہ دن ایک اور چیز کو بیان کرنا ضروری, وہ 72ویں تقریر میں آ تو چکا, سلام کا فضل سلام کا فضل, مگر ایک مرتبہ پھر اس کو دہرانا پڑے گا. اور یہاں سے انشاءاللہ اب جو ہماری آئندہ منگل کی تقریر ہوگی بالکل ہریریا کا موضوع شروع ہوگا تو کیا بالکل ہم وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. آخر میں پھر دو اعلانات کو دوہرا دیا گیا کہ تقریر جو وقت 9:05 منگل کی رات یعنی سن بدھ منگل کے دن گزر گئے, اور دوسری بات یہ کہ اب 1.5 کی مجلس فی الحال نہیں ہوگی. 1.5 کی تقریر جب تک یہ سردیوں کا زمانہ چل رہا ان شاء اللہ 1 گھنٹہ یا 70 منٹ جو ریاض 72 منٹ کی تقریر ہوئی کسی طرح سے یہ تقریر مکمل ہو جائے کرے گی. ہماری گفتگو اس کے نام کو پہنچی تو پرور گزارا واقعہ